This is VOA News. I'm Jim Bertel. In a major blow to British Prime Minister Boris Johnson, British lawmakers voted Saturday to postpone a decision on whether to back his Brexit deal with the European Union. At a special session of Parliament intended to ratify the Brexit deal, lawmakers voted to withhold their approval on the deal until legislation to implement it has been passed. But British and EU law expert Jolie Grogan says implementation legislation will be complicated.
And then we go on to the next stage, the implementing bill. But that's a very big piece of constitutional legislation. That will take a lot of time. So I can imagine in all of this, we will still be looking at a request for more time beyond the 31st of October.
Today's vote aims to ensure that Britain can't crash out of the EU without a divorce deal on October 31st. Turkish-backed Syrian fighters clashed with Kurdish-led forces in several parts of northeastern Syria on Saturday. Both sides blamed each other for fighting that has rattled the U.S.-brokered ceasefire. There has also been no sign of a withdrawal of Kurdish-led forces from positions along the Syrian-Turkish border, as called for under the agreement. Turkey's defense ministry says it is completely abiding by the accord. Lebanon's influential Hezbollah leader says he doesn't support the government's resignation amid nationwide protests calling for politicians to step down over a deepening economic crisis. Hassan Nasrallah says calls for the current National Unity government to resign are, quote, a waste of time, since the same political groups will haggle over forming a new one. Lebanon's prime minister gave his partners in government a 72-hour ultimatum to come up with convincing solutions amid the pressures. For more on this story or any of today's news, please visit us at voanews.com. This is VOA News. Hong Kong is facing its 20th straight weekend of anti-government protests after events this week revealed that both sides are digging in. VOA's Anita Powell reports from Hong Kong.
As Hong Kong approaches its 20th straight week of anti-government protests, it's clear that no one is budging one inch. The city's chief executive, Carrie Lam, has held firm against the protests, provoking calls for her resignation. And protesters are refusing to back down from their five demands, which include universal suffrage, an investigation of police violence, amnesties for protesters, and the full official withdrawal of the spark that lit the fires of dissent at the beginning of this year, a now-withdrawn extradition bill that would allow mainland China to try people arrested in Hong Kong. Anita Powell, VOA News, Hong Kong.
U.S. President Donald Trump is backing his acting chief of staff after remarks this week that undermined the administration's defense in the impeachment probe. AP Sagar Magani reports from the White House.
Mick Mulvaney told reporters the administration withheld aid to Ukraine while pushing it to investigate the 2016 election.
And that's why we held up the money.
Essentially acknowledging what the president's been denying for weeks.
There is no pro quo.
Hours later, Mulvaney claimed that's what he'd said. The president's on his side.
I think he clarified it.
But Republican Congressman Francis Rooney says it's not an etch-a-sketch. Mulvaney's statement cannot just be undone. With others also worried, House GOP leader Kevin McCarthy's trying to contain the fallout.
I think Mick Mulvaney clarified his statement to be very clear.
That there was not a quid pro quo, which is what McCarthy says witnesses in the impeachment probe have been saying behind closed doors. Sagar Magani at the White House.
The State Department has completed its internal investigation into former Secretary of State Hillary Clinton's use of private email. They found violations by 38 people, some of whom may face disciplinary action. Although the report identified violations, it said investigators found no persuasive evidence of systemic, deliberate mishandling of classified information. South Sudan's opposition leader, Riek Machar, returned to his country Saturday. He is scheduled to meet with President Salva Kiir in a bid to form a unity government. The two leaders have less than a month to finalize the deal, according to a peace agreement signed a year ago. A senior pilot at Boeing says he might have unintentionally misled regulators, according to a series of internal messages that were released Friday. The transcript of the messages shows that in 2016, the 737 MAX's then chief technical pilot, Mark Faulkner, told another co-worker that the aircraft's flight system, called MCAS, was egregious and running rampant while he tested it in a flight simulator. The MCAS system has been tied to the crashes of the 737 MAX airplanes in Indonesia and Ethiopia. I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ کے اہم موضوعات پر فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ رانا لیاقت علی کی پہچان صرف اپنے شوہر کے نام سے نہیں ہے، وہ تحریک آزادی کی ایک سرگرم کارکن تھیں، کئی ملکوں میں پاکستان کی سفیر رہیں اور پاکستانی خواتین کے حقوق کے لیے آخری دم تک کام کرتی رہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی ان کی زندگی کچھ کم دلچسپ نہیں تھی۔ سرحد کے دونوں جانب ان کی زندگی کو سمیٹا گیا ہے ایک نئی کتاب میں جس کا نام ہے دی بیگم پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان پاکستانز پائنیئرنگ فرسٹ لیڈی۔ اس کتاب کو ایک بھارتی مصنفہ دیپا اگروال اور ادھر پاکستان سے مصنفہ تہمینہ عزیز نے مل کر لکھا ہے۔ ان کی تحقیق پر مبنی دو حصوں کی خصوصی رپورٹ میں آج سنتے ہیں تقسیم سے قبل رانا لیاقت علی خان کی زندگی کی کہانی، پیش کر رہی ہیں رتل جوشی۔
دی بیگم پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان پاکستانز پائنیئرنگ فرسٹ لیڈی کی بھارتی مصنفہ دیپا اگروال شمالی بھارت کے المورا شہر سے ہیں۔ اس شہر میں 1905 میں پیدا ہوئیں آئرین پنت، یہی آگے چل کر رانا لیاقت علی کے نام سے مشہور ہوئیں۔
ہم لوگوں کے لیے ایک بہت تعجب کی اور گرو کی بات بھی تھی کہ ہمارے شہر کی ایک لڑکی پاکستان کے سب سے پہلے پردھان منتری کی پتنی تھی۔ یہ بھی میں بچپن سے سنتے آ رہی تھی کہ ہاں وہ تو نیدرلینڈس کی امبیسڈر بن گئی ہیں یا سندھ کی گورنر بن گئی ہیں۔
رانا لیاقت علی کا بچپن اپنے زمانے کی لڑکیوں سے بہت الگ رہا۔ ان کے ہندو برہمن خاندان نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا۔
جو ایجوکیشن ان کو ملا دیٹ از بیکاز آف ہر کرسچن بیک گراؤنڈ۔ یہ نینی تال میں ویلزلی اسکول میں پڑھی جو صرف انگریزوں کے بچوں کے لیے ہوتا تھا۔ شی واز اے گڈ سنگر اور گٹار بھی بجاتی تھیں۔
رانا اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ گئی جہاں وہ ایم اے اکنامکس میں اپنی کلاس میں واحد لڑکی تھی۔
سہپاٹھی تھے ان کو کافی تنگ کرتے تھے، ان کی سائیکل کا ٹائر پنکچر کر دیتے تھے، کبھی ان کے کیریکیچر بلیک بورڈ میں بناتے تھے۔ مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کیسے ایم اے اکنامکس کر رہی، کیونکہ یہ 1920s کی بات ہے۔
ان دنوں لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے۔ سائمن کمیشن پر ان کی زبردست تقریروں سے رانا کافی متاثر ہوئیں۔ بہار میں سیلاب آیا تو رانا اپنے کالج کے فنڈ ریزر کے ٹکٹ بیچنے اسمبلی گئیں۔
اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دروازہ لیاقت علی خان صاحب نے کھولا اور انہوں نے کہا کہ میں ٹکٹ بیچنے آئی ہوں، تو پہلے تو انہوں نے تھوڑی آنا کانی کی، تو پھر کہنے لگی نہیں نہیں دیکھیے ہمارا تو جینیون کاز ہے۔ وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک ٹکٹ لے لیتا ہوں، تو کہنے لگی نہیں نہیں کم سے کم دو تو لیجیے، اور اگر آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے تو میں ہی آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔
سن 1931 میں رانا دلی کے اندرپرستھ کالج فار ویمن میں اکنامکس کی پروفیسر لگی۔ یہ وہ دور تھا جب لڑکیوں کا دوسرے شہر جا کر نوکری کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ڈپٹی پریسیڈنٹ منتخب ہوئے اور رانا نے انہیں مبارکباد کا خط لکھا۔
اور لیاقت علی خان کا جواب آیا، میں دلی آتے رہتا ہوں اور کیوں نہ کسی دن ہم لوگ وینگرز میں ایک ساتھ ایک کپ چائے پی لیں۔
1947 میں تقسیم ہند کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ پاکستان چلی گئیں جہاں زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
بیگم رانا لیاقت علی کی تقسیم ہند سے پہلے کی زندگی کی کہانی آپ نے نئی دلی سے سنی۔ قیام پاکستان کے بعد کی کہانی بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتی آرا انیس۔
تہمینہ عزیز نے کتاب دی بیگم کا وہ حصہ لکھا ہے جہاں بیگم رانا لیاقت علی پاکستان کی آزادی کے بعد 1947 میں کراچی آ جاتی ہیں اور پاکستان کی سیاسی اور سماجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
خیر شروع میں تو دونوں کے بہت ڈریمز تھے جو اکٹھے انہوں نے دیکھے پاکستان موومنٹ میں جب وہ دلی میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ہم جا کے ان ڈریمز کو ریئلائز کریں گے، تو وہ آ گئے۔ बहुत उनको वक्त नहीं मिला इकट्ठे, बिकॉज वो बहुत जल्दी चले गए। गालिबन 1951 था जब उनकी असैसिनेशन हुई थी।
1951 में लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। तहमीना कहती हैं कि इनकी वफात से जुड़ा एक अजीब वाकया बेगम राना के मिजाज का पता देता है।
जिस दिन उनकी असैसिनेशन हुई वो रावलपिंडी में थे, वो कराची में थी, तो जब उनको इत्तला मिली, जाहिर है शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन उनको उस दिन या गालिबन अगले दिन एक वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल था, कोई मिशनरीज चलाते थे, उसकी इनाग्रेशन करनी थी उसकी बिल्डिंग की। तो उन्होंने फिर जाहिर है उसको कैंसिल नहीं किया, लेकिन रेडियो से उन्होंने खिताब करके वो इनाग्रेट किया, और उसने कहा कि लाइफ मस्ट गो ऑन, यू नो मिशन मस्ट गो ऑन।
बेगम राना ने 1951 के बाद भी खवातीन की बहबूद के काम जारी रखे। 1949 में उन्होंने ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन या अफवा की बुनियाद रखी थी, जिसके ज़ेर एहतमाम वो खवातीन के फलाही इदारे चलाती रहीं, बल्कि बतौर पाकिस्तानी सफीर हॉलैंड, इटली और ट्यूनिस में तैनात भी रहीं।
फिर 71 में भुट्टो साहब ने जब टेक ओवर किया तो इनको फरमाइश की कि आप हमारे साथ आके हिस्सा लें पीपल्स पार्टी में, मेंबर बन जाएं। तो उन्होंने कहा देखिए मेंबर किसी पार्टी के मैं मुनासिब नहीं समझती बनना। तो फिर भुट्टो साहब ने सोचा चलो इनको मैं गवर्नर बना देता, सिंध का गवर्नर बना दिया 73 में। तो ये फिर सिंध की गवर्नर बनी रहीं जब तक के भुट्टो साहब की जो है वो रूल एंड नहीं हुआ और ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया 77 में। उसके बाद इन्होंने इमीजिएटली रिज़ाइन किया और इन्होंने सोचा कि नहीं अब मैं इस वक्त नहीं कर सकती मज़ीद काम गवर्नमेंट के साथ।
तहमीना कहती हैं कि बेगम राना को अलामती तौर पर याद रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ज़िंदगी के अमली पहलुओं पर ज़्यादा बात नहीं होती।
जिस तरह से होता है ना कि याद रखना उनको और हिस्ट्री बुक्स में उनका जिक्र सही तरीके से आना या उनकी जो सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको गिनना, वो नहीं हो पाया प्रॉपरली। इसलिए ये किताब एक किस्म से उस वैक्यूम को फिल करने के लिए भी एक रोल अदा करती है।
बेगम राना के पास पाकिस्तान में कोई ज़ाती जायदाद नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक सरकारी मकान में गुजारी जहां इन्हें ताहयात वजीफ़ा मिलता रहा। उनका इंतकाल कराची में हुआ। गीति आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मोबाइल फ़ोन सर्विस 10 हफ्ते से ज़ायद अरसे के बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। ओहदेदारों के मुताबिक पीर की दोपहर से 40 लाख के करीब पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन्स ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। ताहम इलाके में इंटरनेट सर्विस मज़ीद कुछ वक्त के लिए बंद रहेगी। 5 अगस्त को नई दिल्ली की तरफ से जम्मू और कश्मीर को आईन हिंद की दफ़ा 370 के तहत हासिल नीम खुद मुख्तारी को ख़त्म करने और रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त वफाक के ज़ेर कंट्रोल इलाके बनाने के ऐलान के साथ ही रियासत में लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट समेत तमाम किस्म की मवासलाती सहूलियात को मुअत्तल किया गया था। पूरी रियासत में कर्फ्यू या कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ आयद की गई थीं और सैकड़ों सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि ये पाबंदियां वक्तन फवक्तन उठाई जा रही हैं और इस सिलसिले में हुकूमत ने अब वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी है। इस बारे में श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
भारतीय हुकूमत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 72 रोज़ बाद मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी है। पीर की दोपहर से वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन्स दोबारा काम करने लगे। ताहम वादी में इंटरनेट पर पाबंदी बराबर जारी है। भारतीय हुकूमत ने 4 अगस्त की रात को रियासत में लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट समेत तमाम किस्म की मवासलाती सहूलियात को मुअत्तल किया था। पूरी रियासत में कर्फ्यू या कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ आयद की थीं और सैकड़ों सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लिया था। अहदेदारों ने बताया कि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त के बाद से आयद पाबंदियाँ वक्तन फवक्तन उठाई जा रही हैं और इस सिलसिले में हुकूमत ने पीर से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी है। उन्होंने बताया कि पीर की दोपहर से वादी कश्मीर में 40 लाख पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन अमली तौर पर दोबारा काम करने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज पर आयद पाबंदी की वजह से लोगों बिलखसूस तालिब इल्मों, डॉक्टरों और दूसरे तिबी अमले, ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद, ट्रैवल एजेंसियों, ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह और इनसे वाबस्ता अफराद को शदीद दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रियासत में मवासलाती ब्लैकआउट को ख़त्म करने के लिए भारतीय हुकूमत पर इंसानी हकूक और शहरी आज़ादी के लिए काम करने वाले मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों और बाज़ हुकूमतों की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा है। वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बहाल करने के इकदाम पर एक शहरी ज़ुबैर अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
दो तीन दहाइयों से हमें क्या किया है देखो, अब पिछले 60 दिनों से क्या हो रहा है कश्मीर में, न कि फोन चल रहा है, न कोई कम्युनिकेशन चल रहा है। आज उन्होंने रेस्टोर किया है, वो भी बकवास। अगर गवर्नमेंट बोलते हैं हालात ठीक है, फिर क्यों नहीं उसने रेस्टोर किया है? इंटरनेट क्यों बंद है?
कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, खासतौर पर इंटरनेट पर पाबंदी से अखबार और सहाफियों का काम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। श्रीनगर के एक सहाफी मुश्ताक अहमद कहते हैं,
सहाफत से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए तो ब्रॉडबैंड मस्ट था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा है कि इन्होंने जो फ़ोन छोड़े हैं कश्मीर में, खुद ही इन्होंने बंद किया, इन्होंने खुद ही छोड़ा, फ़ोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन मैं ये कहूँगा कि जब तक इंटरनेट ना खुले, इंटरनेट आज के दौर में ज़रूरी है।
तहम हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि मवासलाती सहूलियात को हिफ्ज़ मा तकदम के तौर पर मौतल किया गया था, क्योंकि उनके बकौल शरपसंद अनासिर फोन और इंटरनेट सहूलियात का गलत इस्तेमाल करके रियासत में अमन अमान को बिगाड़ने और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर सकते थे। वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि पाकिस्तान और वहाँ सरगर्म बाज़ अफराद और तंजीमों के साथ साथ खुद रियासत में मौजूद शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासर ने माजी में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को तशद्दुद पर उकसाने और उनके जज्बात को उभारने की कोशिशें की हैं, जिनके पेश नज़र इंटरनेट सहूलियात को मुअत्तल करना नागुजीर बन गया। यूसुफ जमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीर की खुद मुख्तारी से मुतालिक आईनी आर्टिकल्स की मनसूखी और इसके बाद लगाई गई पाबंदियों को 2 माह से जायद हो चुके हैं। हम आपको गाहे बगाहे कश्मीरियों की हालत के बारे में आगाह करते रहे। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या इंटरनेट चल रहा है, कारोबार की सूरत हाल क्या है, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब कश्मीर से बाहर रहने वाले जानना चाहते हैं। हमारी साथी रितुल जोशी ने आपके लिए वहां जाकर ये जवाब ढूंढने की कोशिश की।
श्रीनगर, सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं। ट्रैफिक का हाल किसी भी आम शहर की आम सुबह का एहसास दिलाता है, जब तक की नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में परेशान लोगों पर नहीं पड़ती। गिने चुने ऑटो रिक्शे और कुछ टूरिस्ट टैक्सियाँ आमदोरफ्त का वाहिद और नाकाफी जरिया है। यही हाल बाजारों का है, जो कुछ जगहों पर सुबह 7 से 10 बजे तक खुलने लगे हैं।
बदले हुए हालात के मद्देनजर अब लोगों ने धीरे धीरे अपना रूटीन भी बदल लिया है। चंद इलाकों में कुछ घंटों के लिए दुकानें खुलती हैं, जिसमें सारा जरूरत का सामान खरीदा जाता है, लेकिन कोई भी दुकानदार कैमरे पर नहीं आना चाहता और कई बार कैमरा देखकर शटर गिरने भी शुरू हो जाते हैं।
इट इज अ सॉर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और इसको कोई लीड नहीं कर रहा, ये वॉलंटियरली ये सब कर रहे हैं, तो इसका पता नहीं कब ये खोलेंगे, क्या करेंगे।
लेकिन कश्मीर पुलिस का कहना है कि हालात मामूल की जानिब लौट रहे हैं।
लॉकडाउन उस किस्म का नहीं है जिस किस्म का था, इसमें बेहतरी आई है, लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, लोग धीरे धीरे अपना सिचुएशन को वॉच करते हुए दुकानें ज्यादा खोलने लगे हैं, बाजार ज्यादा खुल रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो गई है।
सड़कों पर कुछ ठेले वाले जरूर दिन भर रहते हैं, लेकिन दोपहर होते होते बाजार बंद हो जाते हैं। इन हालात का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
सरकार को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की तालीम बहुत सी खराब हो रही है, तो बच्चों का भविष्य भी खराब हो चुका है।
हुकूमत ने अब सभी स्कूल और कॉलेज खोलने का हुक्म दे दिया है। ज्यादातर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स या तो हैं ही नहीं या फिर बहुत ही कम। स्कूल्स में भी हाजिरी ना होने के बराबर है।
बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, अब एग्जाम्स नया साल भी आ रहा है, अब देखेंगे कि एग्जाम्स लेंगे भी या नहीं लेंगे।
इतना भी मतलब वो नहीं है रिस्पॉन्स स्कूल्स को लेकर के जितना हम चाहते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि स्कूल की एक्टिविटी भी पहले से ज़्यादा बड़ी है। प्लस वन प्लस टू के सारे बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, एग्जाम की तैयारी चल रही है।
पीर से पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल हो चुकी है, लेकिन सिर्फ वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। फोन पर इंटरनेट या व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज अभी भी बंद हैं। फिलहाल मीडिया सेंटर और चंद सरकारी दफ्तरों में कुछ इंटरनेट कियोस्क काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोग अब भी इंटरनेट की सहूलियत से महरूम हैं। कैमरामैन जुबैर डार के साथ रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जिससे आमतौर पर लोग घिन खाते हैं, क्योंकि ये मुर्दार खाता है, मगर इसे कुदरत की जानिब से तायनात सफाई का अमला समझकर देखें तो अंदाज़ा होगा कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तकरीबन 15 साल कबल जनूबी एशिया में गिद्ध मादूमियत के इंतहाई करीब पहुंच गए थे। लाहौर के करीब वाक़ जंगल चांगा मांगा में सफ़ेद पुश्त वाली गिद्ध की अफजाइश नस्ल का एक मरकज़ पाकिस्तान में इस परिंदे को मादूमियत से वापस लाने में किस कदर कामयाब हो रहा है, تفصیلات بتا رہی ہیں سمن خان.
2005 میں چھانگا مانگا میں واقعہ گدھوں کی افزائش نسل کے مرکز میں سفید پشت والی نسل کے 15 گدھوں کو لایا گیا. یوں مرکز کی انتظامیہ کی آزمائش کا آغاز ہوا, کیونکہ گدھ 8 سے 9 ماہ میں صرف ایک انڈا دیتے ہیں اور نئی جگہ پر جوڑے بنانے میں سالوں لے سکتے ہیں.
ایک برڈ نے ایگ لے کیا ہے اور وہ برڈ ڈیورنگ انکیوبیشن کسی بھی وجہ سے اگر وہ اچانک اس نے وہ فلائی کیا ہے نیسٹ سے تو وہ ایگ جو ہے وہ بریک ہو گیا اس کی لیگس کی وجہ سے, تو اٹ مینس کہ دا ہول بریڈنگ سیزن فار دیٹ پیئر ایٹ لیسٹ از گون.
2016 میں یہاں گدھوں کے 2 جوڑوں نے ایک ایک بچے کی خوشخبری سنائی, جس کے بعد ہر سال افزائش نسل ہونے سے یہاں ننھے پرندوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. اب اس مرکز میں کل 22 گدھ ہیں. گدھوں کو معدومیت کے خطرے سے دوچار کرنے کے پیچھے وجہ ہے ٹیکلوفینک. یہ مردہ جانوروں کے گوشت میں موجود درد کش دوا جو گدھوں کے لیے مہلک ہوتی ہے. ماحولیاتی ادارے WWF کی مدد سے چلنے والے پنجاب ولچر ریسٹوریشن اینڈ کنزرویشن منصوبہ میں گدھوں کی خوراک پر خاص توجہ دی جا رہی ہے.
خود یہاں پہ جانور پال رکھے ہیں کیونکہ وہ دوائیوں سے پاک ہوتے ہیں, تو ہم ان کی فیڈ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ہم باہر سے کوئی جانور خریدتے بھی ہیں تو اس کو ہم نے میکسیمم 10 دن یہاں پہ رکھتے ہیں ہمارے ایوریج سینٹر پہ, تو اس کے بعد ہم ان کی فیڈ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں.
اس صبر آزما منصوبے کے مثبت نتائج آنے کے بعد اب یہاں پرندوں کے لیے ایک اور گھر تعمیر کیا جا رہا ہے.
یہ جگہ ہمیشہ ان پرندوں کا مسکن نہیں رہے گی, بلکہ ان کی تعداد میں بڑھوتری اور بہتر افزائش نسل کے بعد انہیں قدرتی ماحول میں واپس بھیجنا بھی منصوبے کا حصہ ہے.
اگرچہ جنوبی ایشیا میں ڈیکلوفینک پر 2006 سے پابندی ہے, گدھوں کو آزاد کرنے سے پہلے پنجاب کے مویشیوں میں اس دوا کی موجودگی کو اب بھی ٹریک کیا جا رہا ہے.
ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لیا ہے, 37 ڈسٹرکٹس ہیں. ہم کمپلیٹلی جتنی بھی ویٹنری میڈیسن کی مارکیٹس ہیں ہم ان کے سرویز کروا رہے ہیں, انڈر کور سرویز. سارے اسٹورز وہاں پہ پوری مارکیٹس کو چیک کروا رہے ہیں, فارمرز کے ساتھ انٹرویوز کر رہے ہیں, ویٹنری پریکٹیشنرز کے ساتھ جو انٹرویو کر رہے ہیں. جب یہ ہمارے پاس یہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی کہ اس وقت مارکیٹ میں یہ جو انسیڈز ہیں کتنی تعداد میں اویلیبل ہیں, کہاں اویلیبل ہیں.
اس پرندے کو بچانے کے مشن میں پاکستان تنہا نہیں, بلکہ ساؤتھ ایشیا جوائنٹ ولچر کمیشن کے ذریعے بھارت, بنگلہ دیش اور نیپال مل کر کام کر رہے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, چھانگا مانگا.
فلم اور ٹی وی کی آمد سے پہلے تفریح کے متلاشی لوگ نوٹنکی اور سٹیج ڈرامے سے دل بہلانے کے لیے تھیٹروں کا رخ کرتے تھے, مگر وقت کے ساتھ تھیٹر ویران ہو گئے. لیکن پشاور کا ایک نوجوان آج بھی تھیٹر کے ذریعے طلباء میں شعور اور آگہی پھیلا رہا ہے. سنتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ.
خست رحمان ایک صحافی اور تھیٹر اداکار ہیں. وہ آرٹ کے ذریعے نوجوانوں کے معاشرتی رویوں میں تبدیلی اور امن لانا چاہتے ہیں. 2014 سے وہ وی ایکٹ کے نام سے ایک غیر منافع بخش تھیٹر چلا رہے ہیں جو مختلف تعلیمی اداروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے.
مذہبی ہم آہنگی سب سے پہلے ضروری بات ہے. اسی طرح سے وہ تمام طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور وہ طالب علم جو اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا تاکہ ہم مستقبل کے لیے فعال شہری اور امن والے شہری بنا سکیں.
وی ایکٹ کے خاکوں کے ذریعے خیستہ چھوٹے چھوٹے پیغامات بچوں کے ذہنوں پر نقش کر رہے ہیں.
مجھے بہت اچھی لگی, ہو ہاں یہ پہلی دفعہ ہوگی, اس طرح ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چار صبح اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے, اتفاق سے رہنا چاہیے.
خیستہ رحمان کہتے ہیں کہ اگرچہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں تھیٹر محدود لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اثرات حاضرین پر دیر پا ہوتے ہیں.
اگر ہم ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, بچے وہاں سے سیکھتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے کردار کو براہ راست اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ ہاتھ دھو رہا ہے میرا پسندیدہ کریکٹر, میرا پسندیدہ کردار پودے لگا رہا ہے, میرا پسندیدہ کردار کتاب پڑھ رہا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو نہ صرف سیکھے گا بلکہ اڈاپٹ کرے گا, اپنی لائف میں اس کو عملی جامہ پہنائے گا.
بچے کتابوں میں چیزیں پڑھتے ہیں وہ سبق کے طور پر, اور وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایگزام دینا ہے. جب اس کو پریکٹیکل سکھایا جائے تو بہت وقت مدتوں تک اور بہت وقت تک ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو بچوں کو پریکٹیکل کرنے سے اور تھیٹر میں دیکھنے سے اور چیزیں یہ دیکھنے سے ان کو بہت زیادہ سبق مل جاتا ہے اور وہ پریکٹیکل اس پر عمل کرنا شروع کر جاتا ہے.
خیستر رحمان کی ٹیم اب تک 100 سے زائد تھیٹر پرفارمنس کر چکی ہے, جبکہ اب کئی ایونٹس میں انہیں پرفارم کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے خاصے پر امید ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
غیر سرکاری جرمن تنظیم ورلڈ ہنگر ہیلپ کی طرف سے جاری کردہ ورلڈ ہنگر انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 94 نمبر پر ہے, جو کہ ماضی کی نسبت بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بھوک کی صورتحال سنجیدہ ہے. رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں بھی پاکستان میں بھوک کی صورتحال کو متاثر کر رہی ہیں. پاکستان میں غذائی قلت کی کیا صورتحال ہے اور اس کے متعلق کیا کام ہو رہا ہے, رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے سمن خان.
بھوک کے عالمی انڈیکس کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق سال 2007 سے 2010 کے درمیان ملک بھر میں آنے والے طوفانوں اور سیلابوں نے پاکستان کے زرعی شعبہ کو بری طرح متاثر کیا. ان قدرتی آفات کے نتیجے میں متاثر ہونے والے افراد کی بڑی تعداد زراعت کے شعبے سے منسلک تھی, جن میں سے بیشتر اپنے اثاثے فروخت کر کے نقل مکانی کر گئے. اس کا اثر نہ صرف ان کے اپنے حالات زندگی پر پڑا, یعنی غربت کے باعث ان کی خوراک میں کمی واقع ہوئی, بلکہ ملک بھر میں خوراک کی ترسیل متاثر ہوئی. پاکستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کے فوڈ پروگرام اور پائیدار زراعت کے مینیجر مسعود خان کہتے ہیں کہ کسان برادری کو موسمیاتی اثرات سے بچنے کے لیے جدید طریقے اپنانے ہوں گے.
آپ کون سے ایسے بیجوں کا انتخاب کریں جو کہ اچھے طریقے سے ان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کریں. اسی طرح کاشت کے مختلف طریقے ہیں, متبادل طریقے ہیں آمدنی کے, مثلا کچن گارڈننگ ہے, مرغیاں پالنا ہے, آپ ان کو بھی اپنائیں تاکہ اپنی بھی خوراک آپ کی گھریلو حد تک پوری ہو اور ساتھ ساتھ آپ جو اضافی آپ کی پیداوار ہے اس کو آپ باہر بیچ سکیں.
گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق پاکستان 117 ممالک میں سے 94 نمبر پر ہے اور اس کے پوائنٹس 28.5 ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں غذائی قلت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. صوبے پنجاب میں اس مسئلے کو لے کر ہنگامی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 2011 کے نیشنل نیوٹریشنل سروے میں 33.7% بچوں میں غذائی کمی اور 17.5% بچوں کے قد میں بڑھوتری نہ ہونے کا مسئلہ سامنے آیا. غذائی قلت کا شکار بچوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری محکمہ صحت نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پر سونپی ہے, جو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں موجود ہر بچے کا اندراج اور معائنہ کرتی ہیں. ڈبلیو ایچ او کے نیشنل آفیسر ڈاکٹر یحییٰ گروتھ چارٹ کو یوں بیان کرتے ہیں.
ویٹ فار ہائٹ, اسی طرح ویٹ فار ایج, یہ ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں جو ڈبلیو ایچ او ریکمینڈ کرتا ہے, جس کو ہم گروتھ چارٹس کہتے ہیں. ناپنے کے طریقہ کار ہیں جس میں موک لی جاتی ہے بچوں کی, جس کو مڈ اپر آرم سرکمفرنس کہتے ہیں. جو فیلڈ اسٹاف ہے وہ اسی موک کے تھرو میئر کرتا ہے بچوں کی بازو کی مڈ آرم سرکمفرنس لیتا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں غذائی کمی ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کس حد تک ہے اور اس کو کس قسم کا علاج ملا جائے گا.
صوبہ پنجاب میں نیوٹریشن پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار حسین سید کہتے ہیں کہ غذائی قلت کا تعلق غربت سے بھی ہے.
مسائل ہوتے ہیں نا, غربت بہت زیادہ ہے تو وہ گھر والے, ماں بھی مزدوری پہ جا رہی ہے, باپ بھی مزدوری پہ جا رہا ہے, بچے کو وہ کسی ایک اور کو سنبھال کے دے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس کو کھلانے پلانے کے مسائل آتے ہیں. وہ ہم لوگ ان کو جتنی بھی ایڈوائس دیں اس میں پھر بھی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے.
متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ سال 2030 تک دنیا سے بھوک کا خاتمہ کرنے کا ہدف تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب سیاسی اور معاشی طور پر اس کے حصول کی کوشش کی جائے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں فضائی آلودگی کا پیمانہ نہایت نیچے گر گیا ہے اور گزشتہ کچھ دنوں سے یہ بدتر سطح پر پایا گیا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق چند روز پہلے حکومت نے فضا میں آلودگی کے پرانے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کیا. تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی یاسمین جمیل.
سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ سرکاری انتظام میں چلنے والا ادارہ ہے. اس کے مطابق نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی پیمائش 299 تھی, جو مقررہ سطح سے تقریباً 6 گنا تھی. دارالحکومت نئی دہلی میں انڈیا گیٹ کے مشہور مقام کے قریب آئس کریم فروخت کرنے والے اندرجیت گپتا نے شکایت کی کہ لوگ ٹھیک طریقے سے سانس بھی نہیں لے سکتے. ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی 14 ایسے شہروں میں شامل ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نئی دہلی کا شمار ان شہروں میں چھٹا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ، صنعتوں سے دھوئیں کا اخراج، چھٹیوں کے موقعوں پر پٹاخوں سے آلودگی اور تعمیراتی مقامات سے پیدا ہونے والا گرد و غبار شامل ہے۔ شہر کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے اور آلودگی نے پہلے ہی سے عوامی صحت کے بحران میں اضافہ کر دیا ہے۔ حکومت نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر رہی ہے جن کا مقصد سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی حوصلہ شکنی کرنا، بس اور میٹرو سروسز میں اضافے اور ڈیزل جنریٹرز کے استعمال کو روکنا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں فضائی آلودگی کی 10% وجہ پاس پڑوس کی ریاستوں میں فصلوں کے بعد کھیت کھلیان میں آگ لگانا بھی شامل ہے۔ اکتوبر سال کا وہ مہینہ ہے جب ہریانہ، پنجاب اور پڑوسی ریاستوں میں کسان فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگاتے ہیں تاکہ اگلی فصل کے لیے انہیں صاف کیا جا سکے، اگرچہ اس عمل پر پابندی عائد ہے۔ ان ریاستوں سے اٹھنے والا دھواں نئی دہلی کی فضاؤں تک پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں آلودگی کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صرف صوبہ پنجاب میں ہر سال فصلوں سے 2 کروڑ ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے جس کا 3/4 جلا دیا جاتا ہے۔ کھیت کو صاف کرنے کا یہ سستا اور مؤثر طریقہ ہے اور آگ لگانے سے وہ کیڑے بھی مر جاتے ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ساتھ ہی اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی راکھ کھاد کا کام بھی دیتی ہے۔ تاہم اس سے جو دھواں خارج ہوتا ہے اس سے سانس کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اگرچہ اس پر پابندی عائد ہے لیکن ایسا پھر بھی ہوتا ہے اور اس کی جزوی وجہ مالی مراعات کی کمی بتائی جاتی ہے۔ حکومت اپنے طور پر اس عمل کو روکنے کی کوششیں تو کر رہی ہے، تاہم اسے بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک کاشتکار روی کالو کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ فصلوں کے بعد کھونٹی دار مواد کو جلانا صحیح عمل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غریب کسان آخر کیا کریں۔ کھیت کھلیان میں آگ لگانے کا کام سال میں 2 مرتبہ انجام دیا جاتا ہے، ایک تو اپریل مئی میں گیہوں کی فصل کی کٹائی اور پھر اکتوبر نومبر میں دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد۔ سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی تصویروں کے مطابق گزشتہ منگل کے دن پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں میں بیسیوں فارمز میں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تاہم ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ پنجاب کی حکومت نے صوبے میں کاشتکاروں کو مالی رعایت کے ساتھ فارمنگ کے جدید آلات مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حکومت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگانے کے عمل کا خاتمہ کر دیا جائے سخت قوانین کا نفاذ بھی کر رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدھ کے روز کیپیٹل ہل پر دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کی جانب سے شام سے امریکی فوجی واپس بلانے کے فیصلے پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی فوجوں کے فوری انخلا کے بعد ترکی نے شمالی شام میں داعش کے خلاف امریکہ کے اتحاد میں لڑنے والے شامی کردوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے اس فیصلے پر مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ شام کے اندر ترکی کی فوجی مداخلت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز صحافیوں کو بتایا کہ وہ امریکی فوجیوں کو واپس گھر لا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران اس کا وعدہ کیا تھا۔
It's time to bring our soldiers back home. That's the way it is. We've had no soldiers injured or hurt.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کو واپس گھر لے کے آئیں اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی اب زخمی نہیں ہیں کیونکہ میں ملک کا صدر ہوں اور ہم باس ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس الزام کی تردید کی کہ انہوں نے شمالی شام پر حملے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں کوئی گرین سگنل دیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس گفتگو کے فوراً بعد ترک صدر کو ایک خط لکھا تھا، بہت طاقتور خط، ان کو کبھی بھی کوئی گرین سگنل نہیں دیا۔ امریکہ کا ایک وفد نائب صدر مائک پینس کی قیادت میں انکرہ میں موجود ہے تاکہ صدر اردوان پر شمالی شام میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے یا پھر انہیں کہا جائے کہ وہ پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ امریکی اراکین کانگریس نے اس بارے میں شبہ کا اظہار کیا ہے کہ پابندیوں کی دھمکیاں ترک حملے کے بعد شمالی شام میں قتل و غارت کو رکوا سکیں گی۔ ٹرمپ کے حامی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرام نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں کے شام سے نکلنے کے بعد پیدا ہونے والی خلا کو فوری طور پر امریکہ کے مخالفوں نے پر کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور ایران ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے۔ کرد ہمارے دوست ہیں اور ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز کے اجلاس میں شام سے اچانک فوجیں نکالنے کے فیصلے کے خلاف مذمتی قرارداد 60 کے مقابلے میں 354 ووٹوں سے منظور کی۔ اس قرارداد کے بعد صدر ٹرمپ نے دونوں پارٹیوں کے نمائندوں سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، لیکن ڈیموکریٹس نے اس وقت اس ملاقات سے واک آؤٹ کیا جب مبینہ طور پر صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک رہنما نینسی پلوسی کو تیسرے درجے کی سیاستدان قرار دیا۔ نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ ایوان میں رائے شماری صدر کے فیصلے کے خلاف پڑنے والے بھاری ووٹ اس کی وجہ ہیں۔ ایک کے مقابلے میں دو ریپبلکنز نے شام سے فوجیں نکالنے کے خلاف ووٹ دیا ہے اور صدر ٹرمپ غالباً اسی سے ہل کر رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات جاری نہ رکھ سکے کیونکہ وہ زمینی حقائق کو نہیں سمجھ رہے۔ ریپبلکن اراکین نے نینسی پلوسی کو اس واک آؤٹ کا ذمہ دار قرار دیا۔
Leaders should stay whether they like what is said or not.
ایوان نمائندگان میں اقلیتی رہنما کیون میکارتھی کے الفاظ ہیں کہ جب بحران کا وقت آئے تو رہنماؤں کو موجود ہونا چاہیے، بھلے ان کو اس وقت کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے، اور ان کو مسئلے کے حل کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اراکین کانگریس جب صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شام سے فوجوں کے انخلا کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، شمالی شام میں صورتحال پہلے ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ سیرین کرد فورسز شام کی فوجوں کے ساتھ مل کر ترکی کے حملے کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں۔ ممبیج کے مرکزی شہر میں مارچ کے بعد دفاعی اہمیت کے حامل سرحدی قصبے کوبانی پہنچ گئی ہیں۔ روس نے ترکی اور شام کے فوجوں کے درمیان کسی طرح کی لڑائی روکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے تحقیقات میں ایسے میں تیزی آ گئی ہے جب اراکین کانگریس دو ہفتوں کی تعطیلات کے بعد واشنگٹن واپس پہنچے ہیں۔ پورا ہفتہ ٹرمپ انتظامیہ کے سابق عہدیداروں کو کیپیٹل ہل پر بند کمرے میں شہادت کے لیے بلایا گیا۔ ڈیموکریٹ ارکان یہ مقدمہ بنا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے سال 2020 کے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کو دعوت دی ہے۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اسد حسن۔
ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس صدر کے مواخذے کے لیے پورا ہفتہ انٹرویوز میں مصروف رہے۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن ایلیوٹ اینگل کے الفاظ ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی بہت سے کام کرنے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ وسل بلوئر یعنی خفیہ شکایت کنندہ نے اپنی شکایت میں صدر پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف یوکرین سے مدد مانگی تھی۔ اس کے بعد ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم سکیف کو اضافی معلومات کے لیے درخواست دینا پڑی۔ ٹرمپ انتظامیہ ابھی تک ایسے احکامات سے انکاری ہے۔
The case for obstruction of Congress continues to build.
Democrat رہنما ایڈم سکیف کہہ رہی ہیں کہ کانگریس کی راہ میں رکاوٹ کا مقدمہ استوار ہوتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ استدلال دے رہے ہیں کہ جب تک ہاؤس میں ڈیموکریٹس ان تحقیقات کو باضابطہ بنانے کے لیے رائے شماری نہیں کراتے وہ تعاون نہیں کریں گے، جبکہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ صدر کا موقف کانگریس کو کمزور بناتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں گمراہ کن چالیں چلنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نینسی پلوسی اور دیگر ڈیموکریٹس سیاست کھیل رہی ہیں۔
This one is just absolutely crazy. All you have to do is read the transcript of the call. Read the transcript.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک پاگل پن ہے، آپ کو اس کال کا تحریری ریکارڈ پڑھنا چاہیے، پڑھیں اس ٹرانسکرپٹ کو، یہ بالکل واضح کیس ہے۔ اور وہ اس لیے جلدی میں ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ انتخابات ہارنے جا رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس پر دباؤ ہے کہ وہ سال کے آخر تک مواخذے کے لیے رائے شماری کرائیں، سال 2020 کی صدارتی مہم کے فروری میں باضابطہ آغاز سے پہلے، جبکہ بعض رہنماؤں کا موقف ہے کہ نظام الاوقات مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیموکریٹس کی توجہ اب اس بات پر ہے کہ وہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے درمیان ہونے والے تبادلہ خیال کی تحریر کا جائزہ لیں. اس سلسلے میں یورپین یونین کے لیے سابق سفیر گورڈن سانڈ لینڈ کو جمعرات کو شہادت کے لیے بلایا گیا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے چین نہ صرف بہت بڑی منڈی ہے بلکہ سرمایہ کا ایک اہم ذریعہ بھی. حال ہی میں امریکہ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن یا این بی اے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ہانگ کانگ کے مظاہرین کے حق میں ٹویٹ کی تو چین نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے این بی اے کے میچوں کی ٹی وی پر نمائش روک دی. امریکی اہلکار نے ٹویٹ تو فوراً واپس لے لی لیکن چینی کمپنیوں نے این بی اے کے ساتھ کاروباری تعلقات بھی معطل کر دیے. این بی اے کی کوشش ہے کہ حالات معمول پر آ جائیں. جو لوگ چین کی سیاست سے واقف ہیں ان کے لیے یہ واقعہ حیران کن نہیں، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر اب چین کا کتنا اثر و رسوخ ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں سبا شاہ خان.
چین میں این بی اے کے بینرز ہٹا دیے گئے ہیں اور چینی اسپانسرز نے این بی اے کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے ہیں. یہ تنازع سوشل میڈیا سے اس وقت شروع ہوا جب این بی اے کی ٹیم ہیوسٹن راکٹس کے جنرل مینیجر نے ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں جاری مہم کی حمایت کا اظہار کیا.
ہیوسٹن راکٹس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی.
دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہونے کے باعث چین بہت بڑی اقتصادی قوت ہے اور کمپنیز کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کس حد تک رہنا چاہتی ہیں.
راکٹس کے جنرل مینیجر نے سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر معافی مانگی کہ ان کے ٹویٹ کا مقصد چین میں این بی اے فینس کا دل دکھانا نہیں تھا. دوسری جانب این بی اے نے جنرل مینیجر کی آزادی رائے کے حق کی حمایت کی.
این بی اے کی اقدار ہمیشہ سے آزادی اظہار کی حمایت کرتی آئی ہیں، تو اس کیس میں اظہار رائے کا وہی حق ہمارا حصہ ہونے کے ناطے ہیوسٹن راکٹس کے جنرل مینیجر ڈیرن مورے کو بھی حاصل ہے.
باوجود اس کے این بی اے اور ہالی ووڈ توازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ کے خیال میں اپنی فلمز میں چین کو مثبت رنگ میں پیش کرنے کی غرض سے ہالی ووڈ موضوعات کے انتخاب میں اور کچھ ٹاپکس سے اجتناب کرنے میں محتاط رہا ہے.
سب سے واضح ہمیشہ سے تین موضوعات یعنی تبت، تائیوان، 1979 کا تیانامن سکوئر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو چین کی حاکمیت سے متعلق معاملات کے بارے میں ہو وہ چین کے مرکزی مفادات میں دیکھی جاتی ہے، جیسے ساؤتھ چائنا سی حاکمیت کا معاملہ ہے. لیکن اب زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چین وسعت حاصل کر رہا ہے اور جو چین پسند نہیں کرتا وہ نہیں کرنا چاہیے. یقیناً آپ اپنے گاہکوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن چینی خیالات، چین کی حکومت کے نظریات، نظریات جو وہاں کے لوگ رکھتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو بولنے کا طریقہ واضح کرنے لگیں تو یہ پریشانی کا سبب ہے.
ساؤتھ پارک شو کے بنانے والوں نے اپنا ایک پورا شو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی چین کی خوشنودی کے لیے سیلف سینسرشپ کے لیے وقف کیا.
کٹ کٹ کٹ، بچوں اس کے آزاد ملک ہونے کے بارے میں کچھ نہ کہو. دیکھیے یہ لوگ چین سے یہاں آئے ہیں تاکہ ہمیں اپنے معیار قائم کرنے میں مدد دے سکیں.
بیجنگ نے اس کے رد عمل میں اس شو کو چین میں بین کر دیا. چاہے ساؤتھ پارک ہو یا این بی اے، چین کا رد عمل غیر ارادی نتائج کا سبب بن رہا ہے.
اس کی وجہ سے چین کا امیج دنیا بھر میں خراب ہو رہا ہے اور اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے. زیادہ لوگوں کو ہانگ کانگ کے بارے میں پتا نہیں اور اس پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن این بی اے کے ساتھ جڑنے کے بعد یہ اس کا حصہ بن گیا اور اب آپ متوجہ ہوتے ہیں.
ماہرین کہتے ہیں کہ چین داخلی طور پر لوگوں تک پہنچنے والے پیغامات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ ملک سے باہر کہا جا رہا ہے وہ بالآخر اس کے شہریوں تک بھی پہنچ سکتا ہے. الزبت لی کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.
امریکہ میں 10-15 سال سے الیکٹرانک سگریٹ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ اچانک اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ ویپنگ کو قرار دیا جا رہا ہے. آج کی رپورٹ میں ارم عباسی بتا رہی ہیں کہ الیکٹرانک سگریٹ استعمال کرنے والے کتنی بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں.
امریکہ میں ویپنگ یا ای سگریٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے صحت کے سنجیدہ مسائل سے والدین اور شعبہ صحت کے اہلکار سبھی پریشان ہیں. ریاست وسکانسن کے شہر میڈیسن سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ لوگن کرہن کو سانس کے شدید مسائل کی وجہ سے انٹینسو کیئر یونٹ میں اپنی زندگی کی جنگ لڑنا پڑی تھی.
अगर आप अभी सिगरेट या वेपिंग के आदि नहीं तो प्लीज शुरू भी मत करें, और अगर आप आदि हैं तो मैं इल्तिजा करता हूं कि प्लीज छोड़ दें, जबकि छोड़ना अभी एक मुश्किल मरहला लगेगा।
एक सरकारी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस हर 5 में से एक अमरीकी हाई स्कूल सीनियर ने तंबाकू नोशी के लिए वेप इस्तेमाल किया। 18 साल जिमी जॉनसन की वालिदा उस वक्त बेयकीनी की कैफियत में चली गई जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वेपिंग के बायस उनका बच्चा खुद सांस नहीं ले पा रहा।
It was really scary.
मैं इतनी डर गई जब डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे बच्चे का सांस लेने का निजाम एक 90 साल बूढ़े आदमी का है। इतनी खौफनाक सूरत हाल थी कि उसे सच बताना पड़ा कि वो रोजाना कितना वेप करता था और वो क्या इस्तेमाल करता था। इसके बाद ही डॉक्टर ने कहा कि ये वेपिंग की वजह से बीमार हुआ।
सन 2018 के एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी तालबे इल्मों में ई सिगरेट स्मोकिंग या वेपिंग में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100 गुना इजाफा हुआ है। माहरीन का कहना है कि अमरीकी नौजवानों में बढ़ते हुए वेपिंग के रुझान की एक वजह मार्केटिंग के जरिए फैलाया हुआ ये तासुर है कि शायद वेपिंग तंबाकू नोशी से कम नुकसानदेह है, जो कि एक गलत तासुर है। तिबी माहरीन इब्तदा में पाए जाने वाले इस तासुर को अब बेबुनियाद करार दे रहे हैं कि ई सिगरेट्स में रवायती सिगरेट के मुकाबले में सिर्फ खालिस निकोटीन होने के बायस ये कम नुकसानदेह होता है।
आपको हार्ट अटैक हो सकता है, एंजिना हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हार्ट वेसल्स पे होता है, प्लैक बिल्डअप जिसे कहते हैं ना, कि आपके लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है प्लैक बिल्डअप भी करता है, तो ये तो आपके दिल पे इफेक्ट हो गया, इसका लंग्स पे भी इफेक्ट है इसका। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ये जो टॉक्सिन मैंने अभी आपको बताए थे, या द फ्लेवरिंग एजेंट है या एक्रोलिन वगैरह, ये आपकी जो सांस की नाली है इसको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो फेफड़े इटसेल्फ लंग्स हैं उनके टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। कफ तो वही कॉमन है, क्रॉनिक कफ होती है जो पेशेंट प्रेजेंट होगा, एज्मा डेवलप कर सकते हैं वो। जो हम बात हुई है रिसेंट, उसका रीज़न ये है कि लंग्स को इसकी इन्हेलेशन की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, बोथ लंग्स में सिग्निफिकेंट, के पेशेंट सांस भी नहीं ले सकता।
अमरीका में तिब्बी माहरीन जोर दे रहे हैं कि घरों और तालीमी इदारों में वेपिंग और ई सिगरेट्स के इस्तेमाल के सेहत पर मुज़र असरात से मुतालिक खुलकर बात की जाए। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC।
वेपिंग या ई सिगरेट का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद से गेती आरा अनीस बता रही हैं कि ई सिगरेटों के मुज़र असरात अगरचे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन मसनूआत की रेगुलेशन के लिए अब तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। इस बारे में इस्लामाबाद से गेती आरा अनीस की रिपोर्ट।
24 साल तलहा इस वक्त डॉक्टर के पास आए हैं, ये इनका आखिरी चेकअप है जो ई सिगरेट छोड़ने के बाद किया जा रहा है। बहुत से नौजवानों की तरह तलहा ने पिछले साल सिगरेट नोशी छोड़कर वेपिंग शुरू की, लेकिन फिर इन्हें मुंह और फेफड़ों के मसाइल का सामना करना पड़ा।
आई वॉज अ चेन स्मोकर, फिर मुझे पता चला कि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान थे, तो फिर मैंने वो छोड़ के ई सिगरेट्स जो हैं उनको यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि उनके बॉक्स के ऊपर मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि इट इज़ मच लेस हार्मफुल देन द नॉर्मल सिगरेट। मेरा तो मुंह जो था वो बहुत ज़्यादा सूख गया था। इसके अलावा मेरा थ्रोट जो था, मुझे हर वक्त कफ रहती थी, मेरा थ्रोट ड्राई रहता था, मेरी आइज़ जो थी ये ड्राई रहती थी, मुझे हर वक्त चेस्ट में थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया था। मैं एक एडिक्शन मुझे डिवेलप हो गई थी, मैं जिस तरह था मैं कूल बनना चाहता था, उसी तरह मेरी तरह जितने भी लड़के हैं वो कूल दिखना चाहते हैं, इस वजह से वो बस नहीं छोड़ते।
माहिरीन सेहत का कहना है ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ई सिगरेट्स पीना आम सिगरेट नोशी से बेहतर है, क्योंकि इनमें भी तंबाकू की तरह मुज़र सेहत निकोटीन मौजूद होती है।
सबसे पहले तो इसमें ज़ीरोस्टोमिया कॉज करता है ई सिगरेट्स, दैट मीन्स के लैक ऑफ सिक्रेशंस ऑफ ओरल कैविटी विच लीड्स टू ओरल अल्सर्स, ओरल कट्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द जिंजाइवा, ब्लीडिंग फ्रॉम द थ्रोट, और बाकी जो है ओवरऑल हेल्थ पे इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। व्हेन यू इनहेल इट तो लंग्स जो है वो आज सबसे ज़्यादा इसके इफेक्ट होते हैं, और देर इज़ अ डिजीज दैट इज़ कॉल्ड पॉपकॉर्न डिजीज, वो इसी से एग्रेवेट होती है।
पाकिस्तान में तंबाकू नोशी के खिलाफ मौजूद कानून ई सिगरेट्स और वेप्स पर लागू नहीं होते। अगरचे फिलहाल ये वाजे नहीं कि आम सिगरेट के मुतबादल पाकिस्तान में कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत का कहना है कि मामले पर इनकी नज़र है।
देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो या कन्वेंशनल सिगरेट हो, दोनों ही हार्मफुल फॉर हेल्थ हैं। मगर अभी जो प्रेजेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट करा रही है और इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है कि क्या हम इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्विटिंग टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर जो है वो तैयारी में है, कुछ स्टडीज़ जो कंडक्ट की जा रही हैं उनकी रोशनी में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक पॉलिसी पेपर बना रही है जो कि इंशाल्लाह ताला नवंबर में है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा।
अमरीका में वेपिंग से मुंसलिक हलाकतों के बाद कई रियासतों में इनकी तैयारी, फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स की फरोख्त और इस्तेमाल के कवानीन को सख्त किया जा रहा है।
पाकिस्तान में भी ई सिगरेट से मुतालिक कानून साजी तो शायद जल्द सामने आ जाए, लेकिन तलहा जैसे नौजवानों का ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि अवाम में ई सिगरेट्स के मुज़र असरात के हवाले से आगाही पैदा की जाए। गीति आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
खेल के मैदानों या प्ले ग्राउंड्स में लाई जाने वाली बेहतरीन तब्दीली ये हो सकती है कि इनमें स्पेशल या किसी भी तरह की माजूरी में मुब्तला बच्चों की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखा जाए। कैलिफोर्निया में ऐसा ही एक प्ले ग्राउंड बनाया गया है जहां जिस्मानी और जहनी माजूरियों से मुतासर या खसूसी ज़रूरियात रखने वाले बच्चे और बड़े भी खेल से पूरी तरह से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। तफसीलात बता रही हैं सादिया जेब रांझा।
सन 2008 की बात है जब यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाली तारिके वतन ओलेंका वलोरियाल ने महसूस किया कि कैलिफोर्निया में कोई भी प्लेग्राउंड ऐसा नहीं जो उनकी बेटी ईवा की खसूसी जरूरियात से मुताबकत रखता हो। अमेरिका के कानून का तकाजा है कि खसूसी जरूरियात रखने वाले बच्चे किसी भी प्लेग्राउंड में जा सकें, लेकिन हकीकत में बहुत ही कम ऐसा है।
ये देखें, यहाँ अगर आप व्हीलचेयर रखें तो वो गिर जाएगी,
टायर लकड़ी के इन टुकड़ों में फंस जाएंगे और ज्यादातर स्लाइड्स पर बगैर किसी मदद के चढ़ना इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है।
जब बाकी बच्चे इनके आसपास भाग दौड़ रहे होते हैं तो ये बच्चे यहाँ खामोश बैठे होते हैं क्योंकि ये मदद के बगैर खड़े नहीं हो सकते।
ये सब देखकर वलोरियाल शहर की इंतजामिया के पास गईं, जिन्होंने ये कहकर जमीन का एक टुकड़ा उनके हवाले कर दिया कि अगर वो ऐसा प्लेग्राउंड बना सकती हैं तो बना लें, और वलोरियाल ने कर दिखाया। 7 वर्षों में अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने $40 लाख इकट्ठे किए और सन 2015 में प्लेग्राउंड को बच्चों के लिए खोल दिया। इसमें लकड़ी का जो इस्तेमाल किया गया है वो बिला जवाज नहीं है।
लकड़ी को छूना और महसूस करना बिनाई से महरूम और ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए मुफीद है।
यहाँ एक छोटा सा घर भी बनाया गया है जो उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे अकेले खेलने से घबराते हैं। यहाँ नाबीना, नफ्सियाती और किसी जहनी मसले में मुब्तला बच्चों के लिए खसूसी जगह मौजूद है। हर 30 सेकंड्स में आवाजें बदलती हैं जिससे बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि वो पानी में खेल रहे हैं या बर्फ पर या सूखे पत्तों पर चल रहे हैं। ये स्लाइड लोरियाल ने अपनी बेटी ईवा को जहन में रखकर बनाई है।
व्हील चेयर वाले बच्चे इस स्लाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बाद उनके वालिदैन या बहन भाई इनकी व्हील चेयर के साथ यहाँ इंतजार कर सकते हैं।
वालिदैन और माहिरीन से मुशावरत के बाद 5 बरस में ये पार्क मुकम्मल किया गया। जब सन 2015 में इसे खोला गया तो ये फौरी तौर पर इतना मकबूल हुआ कि हर माह यहाँ आने वालों की तादाद 25,000 तक पहुँच गयी। निर्मला गिवाती बसारत से महरूम है, इनका ताल्लुक नेपाल से है। वो चाहती हैं कि ऐसी ही कोई जगह नेपाल में भी बनाई जाए।
यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं। इस तरह का प्लेग्राउंड बहुत जरूरी है क्योंकि आप घर से बाहर खुली फिजा में निकलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं।
ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वलोरियाल ने सोचा कि इसे तौसी दी जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने साथियों समेत सन 2016 में मैजिकल ब्रिज फाउंडेशन कायम की, जिसके तहत और मकामात पर भी ऐसे ही पार्क बनाने के लिए रकम इकट्ठी की गई।
इस साल हमें स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मदऊ किया गया, जहाँ हमारा काम मिसाल के तौर पर पेश किया गया।
इस कामयाबी को देखते हुए कैलिफोर्निया की इंतजामिया इस तरह के मजीद 5 प्लेग्राउंड बनाने का सोच रही है। एनआरआई के साथ सादिया जिब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड के मजाफाती इलाके में वाके एक बेकरी इन दिनों मजहबी यकजहती की एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس بیکری کے مالک ایک پاکستانی امریکی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بیکری ایک یہودی کی تھی جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کوشر گوشت اور اشیاء فروخت کرتے تھے، جیسے کہ مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھی انوشمان آپتے آپ کو لے کر جا رہے ہیں ویسٹ ہیمپٹن بیچ، جہاں یہ بیکری واقع ہے۔
ویسٹ ہیمپٹن بیچ کے علاقے میں تین دہائیوں سے اپنے کوشر کھانے کے لیے مشہور بیچ بیکری اینڈ گرینڈ کیفے کے مالک نے جب اسے بیچنے کا فیصلہ کیا تو علاقے میں بڑی تعداد میں رہنے والے یہودیوں میں کچھ تشویش پیدا ہوئی۔
میرا خاندان کوشر کھاتا ہے تو ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں کوئی دوسری کوشر جگہ نہیں ہے۔
علاقے کے یہودیوں کو ڈر تھا کہ بکنے کے بعد کہیں یہ بیکری کوشر نہ رہے، یعنی کہیں نئے مالک یہاں کوشر اشیاء بیچنا بند نہ کر دیں۔ لیکن بیکری کے نئے مالک راشد سلہری نے کمیونٹی سے رابطہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی مذہبی ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھیں گے۔
تقریباً 10 منٹ کی سپیچ میں نے سینیگاگ میں جا کے کی، ان کے آلموسٹ 800 ممبرس تھے، انہوں نے میری بات سنی، ان کے تقریباً 4.1 million ویورز تھے جس میں وہ لائیو جا رہا تھا۔ ان کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، کوئی بھی بندہ یہاں پہ آ کے چیک کر سکتا ہے کہ ہم سرٹیفائیڈ کوشر ہیں یا نہیں۔
جہاں ایک جانب راشد نے بیکری میں کھانے کی تیاری یہودی ڈائٹری لاز کاشرت کے مطابق جاری رکھی، وہیں یہ بھی یقینی بنایا کہ یہاں کوئی بھی چیز غیر حلال نہ ہو۔
کوشر اور حلال میں جو بنیادی فرق ہے وہ میٹ سے آتا ہے، تو ہم نے میٹ رکھا ہی نہیں۔ سو جب میٹ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ڈیری پروڈکٹس ہیں اور ویجیٹیرین پروڈکٹس ہیں، اگر وہ کوشر ہیں تو وہ حلال بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز تھی چیلنجنگ، وہ تھی الکوہولک ڈرنکس، تو ہم نے الکوہولک ڈرنکس جو تھے وہ بھی نکال دیے یہاں سے۔
اس تبدیلی کے بعد علاقے کے مسلمان بھی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے ہیں۔
ہمارے بچوں نے جب یہاں کے بارے میں سنا تو ہم نے سوچا ہمیں ضرور جا کے یہاں ٹرائی کرنی چاہیے۔
یہاں پر ملنے والی زیادہ تر چیزیں اور کہیں بھی نہیں ملتی۔
سب کو ساتھ لے کے چلنا اچھی بات ہے۔
یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اس کو بڑا ہائیلی ریگارڈ کیا گیا ہے لوکل کمیونٹی کے اندر۔
جہاں بیچ بیکری اینڈ گرینڈ کیفے علاقے میں بین المذہبی یکجہتی کی مثال بن کر میڈیا اور دنیا کو متاثر کر رہا ہے، وہیں راشد سلہری کے مطابق کسی بھی پاپولر بیکری یا کیفے کی طرح یہاں کا ذائقے دار کھانا ہی اس کی اصلی پہچان ہے۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے 60 کلومیٹر جنوب میں دریائے پوٹیمک میں ایک ایسا علاقہ ہے جو ڈوب چکے جہازوں کا قبرستان کہلاتا ہے، اور اب اسے ایک نئی قومی سینکچری یا پناہ گاہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ امریکہ میں اس پہلی بحری پناہ گاہ کے قیام کا مقصد ایسے جہازوں کو محفوظ رکھنا ہے جو جزوی طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں سادیا زیب رانجھا۔
میری لینڈ کے ننجے موئے کے علاقے میں یہ میلوز کا ساحل ہے جو امریکہ کی پہلی بحری پناہ گاہ ہے، جہاں جزوی طور پر غرق ہو جانے والے تاریخی جہازوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔
یہاں 200 سے زیادہ غرق ہوئے جہاز موجود ہیں، اور جب موسم گزر جاتا ہے تو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں بدروحوں کا بیڑا کہا جاتا ہے۔
یہاں سے یہ آپ کو ایک زنگ آلود جہاز کا ڈھانچہ نظر آتا ہے جو 1970 میں ناکارا ہو گیا تھا، لیکن اس کو صحیح طرح دیکھنے کے لیے آپ ذرا بہتر موسم میں کایاک کے ذریعے آگے جائیں اور اندر سے اسے دیکھیں۔ لکڑی کے یہ ڈھانچے ایک صدی قبل جنگ عظیم اول میں اجلت میں تیار کیے گئے تھے۔
بھاپ سے چلنے والے 100 سے زیادہ بحری بیڑے تیار کیے گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد تیار ہوئے، لہٰذا انہیں یہاں لا کر بحری جہازوں کو بچانے والی اس کمپنی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔
جنگ 1918 میں ختم ہو گئی اور ان متروک جہازوں کو یہاں کم پانیوں میں لا کر تباہ کر دیا گیا۔
پتھر کا یہ ٹکڑا جہاز کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اصل میں جہازوں کے نیچے لگایا گیا تھا۔
یہ بحری جہاز تقریباً 80 میٹر لمبے ہیں۔ یہاں ان سے بھی پرانے یعنی 17ویں اور 18ویں صدی میں تباہ ہونے والے جہاز بھی موجود ہیں۔
اگر آپ اس جگہ کی فضا سے لی گئی تصاویر دیکھیں تو آپ کو دور تک بادبانوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ نظر آئے گا۔
آج یہ جنگلی حیات مثلاً مچھلیوں، مرغابیوں اور دیگر بحری جانداروں کے لیے انسان کے ہاتھوں بنی ایک پناہ گاہ ہے۔
ہم نے دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر پھولوں کے تیرتے گملوں کی طرح لگتے ہیں۔ یہ نباتات سے بھرپور اور ماحول کے لیے بہترین ہیں۔ یہ اصل میں پانی کو صاف کرنے کا ذریعہ اور موسمیاتی تغیرات کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔
رفتہ رفتہ گلتی سڑتی لکڑیاں ماحول کے لیے کچھ زیادہ ضرر رسان نہیں ہیں.
کیونکہ یہ زیر آب ہیں اور آکسیجن کا یہاں گزر نہیں ہوتا اور پانی کے نمکین ہونے کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا عمل کافی سست ہوتا ہے.
مغربی نصف کرۂ ارض میں میلوز کے ساحل پر یہ تباہ شدہ جہازوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے. اگرچہ یہ پانی میں مردہ چیز کی طرح ہیں لیکن جنگ عظیم اول کی سب سے بڑی یادگار ہیں.
یہی واحد جگہ ہے جہاں اتنے بڑے سائز، تعداد اور ڈیزائنز کا ذخیرہ موجود ہے. آپ اسے ایک بڑا میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں.
ماحولیاتی فوائد کے لیے سب سے بڑی نمائش. ڈیبرا بلاک کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ.
پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.